السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, پچھلے کچھ نشستوں میں رمضان المبارک کی مناسبت سے الحمدللہ اس ماہ مبارکہ کی جو بھی فیوز و برکات ہیں, اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم نے سمجھا الحمدللہ. اور اس ماہ مبارکہ کی فیوز و برکات کس وجہ سے ہیں؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے. پچھلی دفعہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی, اور ان فیوز و برکات کو صحیح طور پر سمیٹنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو خاص اہتمام ہیں اپنے بندوں کے لیے, یہ بھی تذکرے ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھے تھے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ, جو اس ماہ مبارکہ میں ایک بڑی اہم عبادت ہے اور وہ فرض کے درجے میں, اور وہ ہے روزہ. انشاءاللہ اس روزے کی جو بھی اہمیت اور فضیلت ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں, انشاءاللہ مختصراً کچھ گزارشات ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فرض عبادت کی انجام دہی کے لیے قبول بھی کیا ہے, اور اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں اور شریعت میں روزے کے حوالے سے, اور اس کے کچھ مقاصد بھی ہیں کہ جو کہ متعین کیے گئے ہیں. سب سے پہلے کچھ اس روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کے کچھ نقطے ہیں کہ جو ذہن میں تازہ کر لیجئے. یقیناً یہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے ہوں گے, لیکن صرف تذکیر اور یاد دہانی کے لیے یہ باتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی. دیکھیے, پہلی چیز تو اس روزے کی فرض عبادت کی اہمیت کے حوالے سے بات کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں بچپن سے, ہمیں وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی جو بھی بنیاد ہے وہ پانچ ارکان پر ہے, جس میں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, اور اس میں سے یہ رکن جو ہے وہ نماز ہے. یہ بات تو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ارکان اسلام ہیں یہ پورے بندے مومن کے اسلام کو سپورٹ کرنے والے پلرز ہیں, سپورٹنگ پلرز ہیں. ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں نا, یعنی یہ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ کیا ہیں؟ پلرز ہیں. اور کسی بھی عمارت میں جو پلرز ہوا کرتے ہیں وہ اصل عمارت نہیں کہلاتے, بلکہ یہ پوری عمارت کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں, سپورٹنگ پلرز کہلاتے ہیں. پوری عمارت ان پلرز پر جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کسی عمارت میں پلرز کی بڑی اہمیت ہے, لیکن وہ کل عمارت نہیں کہلاتے, بلکہ عمارت جو ہے وہ پھر پلرز پر اوپر تعمیر کی جاتی. بالکل اسی طرح دینی فرائض کی پوری ایک عمارت ہے کہ جو کہ ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سی سیرت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ہمارے کیا دینی فرائض ہیں. ان دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے یہ سپورٹنگ پلر جو ہے وہ ارکان اسلام ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ, یعنی اس پہلی بات جو کہ اس اہمیت کے ذیل میں بات آئی کہ یہ روزہ کیا ہے, یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اور دوسرا فضیلت کا نقطہ یہ ہے روزے کے حوالے سے کہ یہ بات آپ کو یونیک نظر آئے گی اس روزے کی عبادت کے لیے, اور یہ کسی عبادت کے لیے کی کیفیت نہیں ہے. ویسے قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ دیگر جو ارکان اسلام ہیں ان کی تعلیمات مختلف جگہوں پر آپ کو مل جائیں گی. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی کل جو مضامین ہیں اور جو احکامات ہیں وہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 23 میں اللہ تعالی نے سمجھتی. کل احکامات روزے کے وہ ایک ہی جگہ پر اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمو دیے, وہ سورہ بقرہ کا 30 رکوع ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک خاص بات ہے روزے کی عبادت کے حوالے سے قرآن مجید کے پہلو سے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو اجور ہیں وہ احادیث مبارکہ میں جو ہمیں ملتے ہیں وہ بھی بڑے یونیک ہیں, بڑے ہی الگ ہیں دیگر عبادات سے. ساری عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے, زکات بھی کی ادائیگی بھی اللہ کے لیے, حج بھی اللہ کے لیے, لیکن روزہ خاص طور پر اس کا جو اجر ہے, دو روایات ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی کے طور پر, یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, یا اس میں ایک اضافہ یہ ہے یعنی تبدیلی یہ ہے ایک دوسری روایت میں کہ الصوم لی وانا اجزا بھی, یعنی اجزی بھی کے الفاظ بھی ہیں اور اجزا بھی کے الفاظ بھی ہیں. یعنی اجزی بھی کے معنی کیا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ صوم یعنی روزہ, عربی میں صوم کہا جاتا ہے روزے کو, تو صوم یعنی روزہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, وہ آنا اجزی بھی اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے, زکات بھی اللہ کے لیے ہے, حج بھی اللہ کے لیے, لیکن خاص روزے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا خود کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ایک دوسری روایت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اجزا بھی کے الفاظ بھی ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں, یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ جو کہ اس روزے کی عبادت کے لیے ہمیں حدیث قدسی میں ملتا. پھر روزے داروں کے لیے اللہ تعالی نے فضیلت کا یہ بھی نقطہ ہے کہ جنت میں جو دروازے ہیں جنت کے, ایک دروازہ ہے کہ جو مختص کر دیا کس کے لیے, روزے داروں کے لیے, جو کیا کہلاتا ہے, باب الریان. باب الریان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے خاص کہ جس سے صرف جو ہے وہ روزے دار گزرے, کوئی اور نہیں گزر سکتا, صرف روزے دار گزرے. تو یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو ہے, اہمیت کا پہلو ہے اس روزے سے متعلق کہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے کہ جو کہ مختص کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں, یہ جنت کی نعمتیں ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. پھر ذرا روزے دار کے جو منہ کی اسمیل ہے, بو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے, تو یہ بھی تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی جو منہ کی بو ہے یہ مشک سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے, مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو ہے وہ اسمیل ہے, یعنی میدہ خالی ہونے کی وجہ سے خاص ایک بو کا معاملہ. یہ وہ بو نہیں ہے کہ جو کہ کھانے پینے کے بعد صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اور یہ ہے کہ وہ گند منہ میں اور ذرات اس کی وجہ سے, یہ بو نہیں ہے, وہ تو صفائی جو ہے وہ اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا. اگر کوئی صفائی نہیں کر رہا اور ذرات کی وجہ سے بو آ رہی ہے تو اس وہ بو مراد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ روزے دار کی بو کی جو میدہ خالی ہونے کی وجہ سے خاص اس کے منہ سے آتی ہے, یہ اللہ تعالی کو مشک سے زیادہ جو ہے وہ یہ خوشبو ہے کہ جو کہ پسند ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں روزے دار کے لیے دو فرحتیں, دو خوشخبریاں ہیں کہ جو کہ دی گئی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں. ایک فرحت اسے ملتی ہے افطار کے وقت, کہ جب وہ روزہ 12-14 گھنٹے اور بعض ممالک میں تو اور بھی زیادہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب وہ گزرتا ہے روزے سے اور جب افطار کرتا ہے اور کچھ غذا اس کے اندر جاتی ہے تو اندر کی جو بھی یعنی اس کی شریانیں ہیں اور وہ کھلتی ہیں اور ایک راحت ہے کہ جو کہ اسے محسوس ہوتی ہے اس افطار کی وجہ سے, تو ایک تو یہ فرحت ہے کہ جو افطار کے موقع پر حاصل ہوتی ہے روزے دار. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری جو فرحت ہے، دوسری جو خوشی ہے جو روزے دار کو ملے گی، وہ ملے گی روزے قیامت کی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کی وجہ سے جو اجور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، اس کی وجہ سے ایک فرحت ہے، ایک یعنی خوشی ہے کہ جو روزے دار کو وہ نصیب ہوگی، کب؟ روزے قیامت، جب وہ رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کے اجور اسے ملیں گے. اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. پھر روزے کی اہمیت اپنی جگہ، روزے دار کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو روزے دار کا اکرام کریں دیگر افراد، وہ حدیث تو ہم نے پچھلی نشستوں میں پڑھی تھی نا، طویل روایت امام بیہقی رحم اللہ نے جو نقل کی تھی، اس میں روزے دار کا جو اکرام کرے اور روزہ افطار کرا دے، اس کی بھی اجور آئے تھے نا. یعنی پانی یا لسی کے گھونٹ پر بھی اگر کسی کو روزہ دار کو افطار کرا دیا جائے، تو روزہ افطار کرانے والا اس کو جو ہے وہ تین اجور ہیں کہ جو کہ مل جاتے ہیں. اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں. یہ پچھلی نشست میں ہم نے وہ طویل روایت سمجھی تھی. تو روزے کی اہمیت اپنی جگہ، روزے دار کی فضیلت اپنی جگہ، اس کی اجور اپنی جگہ، روزہ افطار کرانے والے کے اجور میں بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی اجر ہے کہ جو کہ عطا فرماتے ہیں. اور جو پیٹ بھر کر افطار کرا دے تو اس کا بھی اجر ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کرے گا کہ اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روزہ افطار کرانے والے کے بھی اجور ہیں کہ جو کہ اس سے بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ روزے دار کا اکرام اگر کوئی دیگر لوگ کر لیں تو اس کی بھی اجور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. پھر یہ روزہ ایسا روزہ ہے، عبادت ہے، کہ اگر جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے انسان یہ روزہ رمضان کا ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب پوری زندگی وہ اس کا کفارہ روزہ رکھ رکھ کے جو ہے وہ ادا کرتا رہے، لیکن یہ اس کا کفارہ نہیں بن سکتا. پوری زندگی بھی وہ روزے سے گزار دے، لیکن رمضان کا روزہ اگر اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو لہذا یہ ہے کہ یہ اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. پوری زندگی بھی انسان اگر روزہ رکھتا ہے، تو لہذا یہ روزے کی اہمیت ہے کہ جو کہ خاص اس عبادت کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے. یہ تو کچھ پہلو تھے کہ جو کہ اس روزے کی عبادت کی جو اہمیت ہے اور جو فضیلت ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اس کی جو فضیلت ہے اس کے پیش نظر ہمیں صحیح معنوں میں اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. باقی اصل جو عبادات ہوتی ہیں اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. قرآن مجید میں یہ کیفیت ہمیں نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے مقاصد بھی ہمیں بتائے ہیں. جیسے نماز ہے نا، یہ بھی ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اس کا مقصد سورہ توحہ میں بیان ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی پانچ وقت جو ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے اللہ سے اپنی عہد بندگی کی تازگی ہے کہ جو بندہ کرتا ہے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش ہے بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. تو لہٰذا یہ نماز ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا، اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد مستحضر ہوتی ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو، اپنے دکان کو جو ہے وہ سب کچھ نہ سمجھے کہ وہی جو ہے وہ رازق ہے اور وہی جو ہے وہ اس کا پالنہار ہے کاروبار اور جو بھی دکان ہے، نہیں، بلکہ اصل پالنہار اور مشکل کشا روزی رسا وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کی تازگی اور یاد دہانی کے لیے پانچ وقت با جماعت نماز کی ادائیگی ہے کہ جو کہ ہم پر فرض کر دی گئی. تو یہ مقصد ہے کہ جو نماز کا قرآن مجید میں بیان ہوا. اسی طرح سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ تاکہ انسان کا تزکیہ وہ کیا جائے، مال کا تزکیہ کیا جائے. اور یہ ہے کہ جو بیماریاں اندر پل رہی ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، تو یہ زکوٰۃ کی جو کہ ایک لیگل کوانٹیٹی ہے اسے جو ہے وہ کھرچ کھرچ کے مال کی محبت وہ نکالی جائے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے. تو مقاصد ہیں قرآن مجید نے بیان کیے. اسی طرح سے جو وہ روزے کا مقاصد ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں اور شریعت میں اور سیرت مطہرہ کے مزاج میں ہمیں یہ مقاصد نظر آتے ہیں. دیکھیے بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ دین کا جو اصل مخاطب ہے وہ فرد ہے, اور فرد کی فوز و فلاح وہ شریعت اسلامی کا اصل مقصود ہے کہ کسی طرح سے یہ فرد جو ہے وہ نجات پا جائے, اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر لے, اسے فلاح دنیا اور آخرت کی وہ نصیب ہو جائے. تو لگا یہ ہے کہ اس فوز و فلاح کے لیے اب بندہ مومن پر چند ذمہ داریاں ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد کی ہیں کہ بھئی یہ فوز و فلاح اگر بندے کو چاہیے تو یہ فرائض ہیں, یہ آبلیگیشنز ہیں, یہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو بندے کو ادا کرنی ہے. اچھا اب ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کچھ ذرائع ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ بھئی ان ذریعوں سے تم اللہ کی یہ ذمہ داریاں کہ جو تم پر عائد کی ہیں اللہ نے وہ ادا کر سکتے ہو, آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے. یعنی اگر ہمیں کہیں سفر کرنا ہے, لاہور ہمارا ٹارگٹ ہے, تو اس کا ذریعہ بھی کچھ بنے گا نا, یعنی سواری کا کوئی ذریعہ بن جائے گا. یا تو آپ لاہور جو کہ آپ کی منزل ہے, ڈیسٹینیشن ہے, آپ اس کے لیے یا تو ہوائی جہاز کو ذریعہ بنائیں گے, یا بائی روڈ آپ جائیں گے تو کوئی بس ہے, کوئی گاڑی ہے, یا بائی ٹرین ہے. تو یہ ذرائع ہیں نا سارے اپنی آپ کی منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے, یہ ساری سواریاں ذرائع بن جاتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں, کچھ فرائض عائد کیے ہیں مجھ پر اور آپ پر, ان فرائض کی ادائیگی کے لیے کچھ ذرائع ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. یہ ارکان اسلام یہ ذرائع ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں ہماری منزل تک جو ہے وہ پہنچانے کے یہ ذریعے ہیں. تو لہٰذا اس میں اہم ترین جو ہے یہ روزہ ہے. اچھا یہ روزہ اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ یہ جو نفس ہے نا ہمارا, یہ ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہے. جس طرح سے گھوڑا وہ اگر اس کی لگاموں کو جو ہے وہ کھینچ کر گھڑ سوار نہ رکھے تو وہ بے قابو ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ سوار جو ہے وہ اس کو جہاں چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے, پٹکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ گھڑ سوار کو جو ہے وہ لگامیں دے کر جو ہے وہ رکھنی چاہیے, جبھی جو ہے وہ گھوڑے پر قابو رکھے گا. اسی طرح یہ نفس جو ہے نا, یہ بھی بے لگام گھوڑے کی مانند, اور یہ ہے کہ یہ نفس جس کے لیے قرآن مجید میں دو مرتبہ اللہ کے رسول کو پکار کر یہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارائیتا یا افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ. یعنی یہ جب نفس کا گھوڑا بے لگام ہوتا ہے تو اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. یہ نفس انسان کا خدا بن جاتا ہے, معبود بن جاتا ہے. یعنی نفس کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان من چاہی زندگی بسر کرے, رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر. من چاہی زندگی بسر کرے, رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر. دیکھیں ایک ہے رب کی چاہت, اور رب کی چاہت یہ ہے کہ ہم جس طرح سے رمضان میں الحمدللہ فجر کی نماز میں باقاعدگی ہماری ہو جاتی ہے 29-30 دن, تو کیا یہ نماز فجر جو ہے وہ صرف رمضان میں ہی فرض ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ اس کے علاوہ بھی فرض ہے نا. تو اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو آخر تک جو ہے وہ صفیں پر ہوتی ہیں, لیکن غیر رمضان کی بات کریں تو فجر میں جو ہے وہ 1 سے 1.5 صف جو ہے وہ بمشکل ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نفس کی چاہت یہ ہے کہ بھائی صبح صبح جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو, کیوں اپنی نیند ہے کہ جو کہ خراب کر رہے ہو. تو لہٰذا نفس کیا چاہتا ہے؟ سوتے رہا. اور یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے تو گرم کمبل چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, نفس پر یہ گرا گزرتا. تو لہٰذا ایک نفس کی چاہت ہے کہ فجر کی ندا جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ الصلاۃ خیر من النوم, اللہ کے بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ندا دے رہا ہے کہ یہ نماز ہے کہ جو کہ نیند سے بہتر ہے. لیکن نفس کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, النوم خیر من الصلاۃ. اگر تو ہم سوتے رہے پڑے رہے نفس کی مانی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نہیں, نماز نیند سے بہتر نہیں ہے بلکہ نیند نماز سے بہتر ہے. یہ اپنے کردار سے, زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے کردار سے یہی بات ہے کہ جو کہ ظاہر کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نفس کی چاہت یہ ہے کہ سوتا رہے بندہ. رب کی چاہت کیا ہے؟ کہ نہیں, وہ آئے اللہ کے حضور اور فجر کی نماز ہے کہ جو کہ ادا کرے. جس طرح سے دیگر نمازیں فرض ہیں ویسے فجر کی نماز بھی فرض ہے. تو یہ ہے رب چاہے زندگی کو چھوڑ کر اگر من چاہے زندگی انسان بسر کرے تو یہ ہے اصل میں کہ جو کہ پھر نفس بھی جو ہے وہ انسان کا معبود بن جاتا. اور یہ وجہ ہے کہ اس نفس کو قابو رکھنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ کیا ہے, یعنی جو ضبط نفس جو ہمیں حاصل ہوتا ہے سیلف کنٹرول، وہ اس کا اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے. اور یہی وجہ ہے اگر وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ نوجوانوں کو کیا تلقین فرمائی کہ اپنی عفت اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے وہ کیا کریں. لہذا تلقین یہ کی گئی ہے کہ جو بھی نوجوان ہیں جو شادی کے قابل ہو گئے، تو لہذا اپنی عفت اپنی شرم و حیا کی حفاظت کے لیے وہ کیا کریں، نکاح کریں. اور نکاح میں جلدی کا معاملہ ہے کہ جو کہ کیا جائے کہ تاکہ اس کا ایمان نوجوان کا وہ محفوظ ہو. آج تو مسائل ہمارے معاشرے کے ایسے ہو گئے کہ ہمیں جو ہے وہ نوجوان چاہے ایمان سے محروم ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ روکڑا نہ ہو، اس کے پاس فلوس نہ ہو لاکھوں میں، جو ہے وہ اس وقت تک شادی کا خیال بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیجا رسومات، غیر اسلامی رسومات پر لاکھوں روپیہ ہے کہ جو کہ برباد کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پیسہ چاہیے. اور جب تک پیسہ نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا. تو لہٰذا اب نکاح نہیں ہوگا تو چاہے وہ ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے اور بے حیائی کا جو ہے وہ ولگیرٹی کا وہ شکار ہو جائے، لیکن نکاح نہیں کرنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کرو، نوجوانوں سے تلقین. اور آپ نے فرمایا کہ اگر نکاح کی استطاعت کوئی نہیں رکھتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کثرت سے روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ ہے کہ جو کہ اس کی شرم و حیا کی حفاظت کا وہ ذریعہ بنے گا اور اسے بے راہ روی سے اور جنسی جو ہیجان جس طرح سے وہ انسان کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے غلط ماحول کی وجہ سے، اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا. اور یہ وجہ ہے کہ رمضان کا روزہ تو فرض تھا اور ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی معمول تھا نا اللہ کے رسول کا روزے رکھنے کا. کب کب؟ یعنی ہر مہینے کے 3 روزے ہیں کہ جو کہ آپ رکھا کرتے تھے، آپ کی سنت تھی. یہ روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. ایام 20 کہتے ہیں روشن کو، یعنی جس میں چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے مکمل، 13, 14, 15. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنت تھی، 3 دن مہینے کے وہ روزے رکھا کرتے تھے. پھر ہفتے میں اگر بات کی جائے تو پیر اور جمعرات، یہ 2 دن کے روزے عموم میں آپ جو ہے وہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی تلقین ہے کہ جو کہ نوجوانوں کو ان کی عصمت عفت کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. تو یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے مقاصد، کہ یہ ضبط نفس کے لیے بڑا ایک اہم جو ہے وہ ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے روزہ. اسی طرح سے یہ جو روزہ ہے یہ ہماری جو روح ہے اس کی بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ جسم ہے یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. جس طرح سے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یعنی دونوں، یہ جو آدمی زیادہ ہے انسان ہے یہ معجون ہے، مرکب ہے 2 چیزوں کا. اس میں ایک جسم ہے یہ خاکی وجود، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے وہ کس سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے. اور اس کا جو ٹرینڈ ہے خاکی وجود کا وہ اسی مٹی سے اگنے والی چیزوں کی طرف ہے، کھانے پینے اور مادی ساری چیزیں، یا اس کو اگر ٹائٹل دیا جائے تو دنیا. تو یہ جو جسم ہے یہ خاکی وجود، یہ انسان کو دنیا اور اس کی ایگزیبیشن اور اس کی چیزوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. ٹرینڈ اس کا اسی مٹی سے اگنے والی چیزوں کی طرف، دنیا کی طرف. اور دنیا کیونکہ عارضی ہے تو انسان جب دنیا کی طرف جاتا ہے تو وہ غافل ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ متاع غرور اسے جب بھی کہا گیا، دھوکے کا سامان یہ دنیا کی زندگی کو. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس خاکی وجود کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بڑا قیمتی ہیرا ہے خاکی وجود کے اندر لپٹا ہوا، اور وہ ہے روح. اور اس روح کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازل میں، کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں انسان کا خاکی وجود بنا لوں، سوار لوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرنا. تو لہذا خاکی وجود کو سجدہ نہیں کرایا گیا، بلکہ ہمارے اندر جو روح ہے اس کو سجدہ ہے کہ جو کہ کرایا گیا. اس روح کی وجہ سے میری اور آپ کی ایک عظمت ہے. یہ فی احسن تقویم پر جو ہمیں ہماری اٹھان ہے، ہمیں جو تخلیق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روح کی وجہ سے، ہماری عظمت جو ہے وہ انسان کی اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے وہ اس روح کی وجہ سے. اور آج مادہ پرستانہ دور میں جب ہم ہیں تو ہم اس روح اور اس کے تقاضوں سے جو ہے وہ غافل ہیں. آج بھی زمانہ اگر روح کا تذکرہ کیا جائے، روح کے تقاضوں کا تذکرہ کیا جائے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ جین زی ہے کہ جو کہ دیکھ رہی ہوتی ہے اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کس خلا کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا روح کی باتیں ہو رہی ہیں، روح کیا شے ہے. کیونکہ وہ مادہ پرستانہ اور مٹلسٹک اپروچ اور جو بھی ورلڈ لائف ہے تو لہٰذا وہ ساری مادیت ہی پر مشتمل ہے، ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اسباب ہی پر سب کچھ ہو گیا معاملہ، مسبب الاسباب جو ہے وہ سائڈ لائن ہو گیا، روح کے تقاضے جو ہے وہ اس سے بندہ غافل ہو گیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھمبے والی لگتی ہیں، بڑی عجیب لگتی ہیں آج کل اگر تذکرہ کیا جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس خاکی وجود کے اندر وہ روحانی وجود ہے، جسے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، اور وہ ہے روح ربانی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ روح کے اپنے جو ہے وہ تقاضے ہیں، اور یہ روح انسان کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، یعنی یہ جو خاکی وجود ہے اس کی غذا کیا ہے؟ مٹی سے اگنے والی چیزیں، کھانا پینا. اور اس جسم کی بقا کے لیے یہ کھانا پینا ضروری ہے، پیٹ جو ہے وہ یہ خالی نہ ہو ورنہ انسان کی موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح سے روح جو ہے اس کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ غذا کیا ہے؟ آج کی جین زی سے اگر پوچھا جائے تو وہ تو بڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہے گی کہ بھئی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. کیا؟ موسیقی روح کی غذا ہے. اچھا یہ جملہ جو ہے وہ ایک کافر نے جو ہے وہ کہہ کے چلا گیا، شیکسپیئر کا یہ جملہ ہے. ایک موقع پر اس نے کہا بھئی موسیقی روح کی غذا ہے. تو بڑا ہی تعجب ہوتا ہے اللہ کے ماننے والوں پر، مسلمانوں پر، کہ ایک کافر کے ایک قول کو انہوں نے ہرز جا بنا لیا، کافر کے ایک قول کو انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ بس یہی ہے اصل، اور ہر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے ایک پڑھا لکھا نوجوان ہو یا شخص ہو اور یہ دھرلے سے کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ بھئی موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. تو بھائی یہ کسی بدرو کی غذا تو ہو سکتی ہے، اس روح کی غذا تو ہو سکتی ہے کہ جو پرورٹیڈ ہے، مست شدہ روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ روح کہ جو اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی ہمارے اندر، اس کی غذا ہم کہیں یہ موسیقی ہے، یہ باجے اور گانے ہیں؟ یہ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑے گساخی ہے. دیکھیے یہ روح اوپر سے آئی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئی، اور وہ غذا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. سورہ رات میں دیکھیں یہی الفاظ ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان، یہ دل روح کا مسکن ہے نا، دلوں کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے اس ذکر سے ملتا ہے. تو لہذا یہ روح جو ہے یہ کوئی قطعاً یہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے. تو لہذا جس طرح سے ایک کافر کی مادی غذا ایک نہیں ہو سکتی، تو روحانی غذا کیسے کافر اور مومن کی ایک ہو جائے گی؟ کافر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرتا ہے لحم خنزیر پر، سور کے گوشت پر. ہم کھانا پسند کریں گے سور کا گوشت اگر ٹیبل پر جو ہے وہ رکھ دیا جائے؟ نہیں، اس ٹیبل پر بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے. تو بھائی جب کافر اور مومن کی مادی غذا ایک نہیں ہو سکتی، تو روحانی غذا کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ کافر جو ہے وہ موسیقی کو اپنی غذا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ روح کی غذا بندہ ہے مومن کی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن مجید ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیں رمضان میں جو حسین پیکج ہے وہ کیا رکھا گیا؟ دن میں جو ہے وہ روزہ رکھو، اور کس سے بچو؟ 12-14 گھنٹے کھانے پینے سے. اور یہ کھانے پینے سے بچنا یہ کس کی غذا ہے؟ یہ کھانا پینا کس کی غذا ہے؟ اس خاکی وجود کی غذا ہے. تو لہذا اب ٹرین کیا کیا جا رہا ہے، اب مقاصد آپ دیکھیں روزے کے، 12-14 گھنٹے تم کھانے پینے سے بچو، یعنی کس کی غذا نہ دو؟ اس خاکی وجود کی غذا نہ دو، اسے جو ہے وہ کمزور کرو، اس کو لاغر کرو. اچھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دو، بالکل ہی نہ دو، نہیں، غذا اتنی تو رکھنی ہے کہ جتنا یہ جسم جو ہے وہ باقی رہ سکے، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 12-14 گھنٹے گزارنے کے بعد روزے سے اور کچھ نہ کھا پی کے آدھے گھنٹے جو ہے وہ 12-14 گھنٹے کی کسر پوری کر دو، اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 12-14 گھنٹے بھوکا رکھ کر اس خاکی وجود کی تم غذا نہ دو، اسے لاغر کرو، اور رات کو کھڑے ہو کے نماز تراوی میں تم کیا سنو؟ قرآن مجید کی سماعت کرو، قرآن مجید کا فہم حاصل کرو، جو کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ تو لہذا جب روح کو اس کی غذا ملے گی قرآن، تو روح کیا کرے گی؟ وہ پروان چڑھے گی، وہ قوی ہوگی۔ اور اس خاکی وجود کو جب اس کی غذا نہیں مل رہی ہے 12-14 گھنٹے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اپنی گرپ جو ہے وہ لوز کرے گا، کہ جو اس نے گرفت کی ہوئی ہے روح کو، اور یہ ہے کہ اپنے خول میں جو ہے وہ اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے روح کو۔ تو لہٰذا اب روح جو ہے وہ پروان چڑھے گی، اس کی غذا مل رہی ہے، اور خاکی وجود جو ہے وہ لاغر ہو رہا ہے، اس کی غذا جو ہے وہ 12-14 گھنٹے روک دی گئی۔ تو لہٰذا اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ روح جسم پر غالب آئے گا، یہ روح جسم پر غالب آئے گی، اور پھر یہ روح کا میلان کیونکہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے یہ آئی ہے، یعنی نیکیوں کی طرف، تو پھر انسان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف گامزن ہوگا، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں یہ نیکیوں کا یہ موسم بہار کہلاتا ہے نا، ہمارے لیے رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا ایک ماحول ہے کہ جو کہ بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ پورا پیکج ہے کہ جو کہ اس روزے کے ذریعے سے روح کی بیداری، اور خاص طور پر جو یعنی تہذیب نفس ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو نفس ہے کہ جو بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، یعنی وقتاً فوقتاً اس کے اندر سے مادیت کے سیلاب ہیں کہ جو کہ امٹتے رہتے ہیں، مادیت کے طوفان ہیں کہ جو کہ امٹتے ہیں اس خاکی وجود کے اندر سے، نفس کے اندر سے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان طوفانوں کو تھامنے کے لیے یہ روزہ ہے کہ جو کہ ضبط نفس کا بڑا اہم ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا، الصوم جنہ۔ یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ جس طرح سے پرانے زمانے میں کفار سے جنگ میں جو ہے وہ تلوار کے ساتھ کیا استعمال ہوتی تھی؟ ڈھال استعمال ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے کفار کے وار کو جو ہے وہ روکا جاتا تھا، اپنے آپ کو محفوظ کیا جاتا۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ روزہ 29-30 دن کا یہ ایک تربیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کہ بھائی تمہیں اپنے ازلی دشمن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ تم 29-30 دن جو ہے وہ تربیت سے گزر جاؤ، تاکہ پوری زندگی تم اس اپنے اصل دشمن کے حملوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکو۔ اور یہ روزہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ڈھال بن رہا ہے تمہارے لیے، یہ تقویٰ کی ڈھال ہے جو کہ تمہیں فراہم کر رہا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی قرآن مجید میں وہ آیت بھی ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کہ جس میں کیا مقصد بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ عبادت ہے کہ جو کہ بہت پرانی ہے، انسانی تاریخ میں یہ چلی آ رہی ہے، یہ تم پر کوئی ذاتی نہیں کر رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بھوکا رکھ کر کوئی تمہیں جو ہے وہ تکلیف نہیں دینا چاہ رہا، بلکہ ایک مقصد ہے اس کا، اس لیے کہ تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، متقی بن جاؤ، تم اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچ سکو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ یہ روزے کے ذریعے سے، کہ یہ تقویٰ کی ڈھال تمہیں حاصل ہو جائے، اور پوری زندگی جو شیطان نے عزم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ہر سمت سے جو ہے وہ ان پر حملے کروں گا، تو لہٰذا یہ تقویٰ کی ڈھال تمہیں اب نصیب ہو گئی روزے کے ذریعے سے، اور اب پوری زندگی تم شیطان کے حملوں سے، اگر یہ تقویٰ تمہارے اندر رہا تو تم بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہو۔ لہٰذا اس میں اگلی بات یہ ہے کہ ایک بخاری اور مسلم کی روایت میں اس روزے کے حوالے سے دو شرائط کا بھی بیان ہے کہ جو کہ آ جاتا ہے، اس روزے کی حفاظت دو چیزیں ہیں کہ جو کہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا دو چیزوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے تمام پچھلے گناہ ہیں کہ جو کہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی سعادت ہے۔ لیکن شرائط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا۔ دیکھیں ایمان کیا ہے؟ یہ ایک موٹیویٹنگ فورس ہوتا ہے، ایک جذبہ محرکہ ہوتا ہے بندے کو نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے، اور یہ ہماری بنیاد ہے نا دینی فرائض میں، جس طرح سے عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. بالکل اسی طرح سے بندہ مومن کے دینی فرائض کی عمارت میں یہ ایمان جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتا. اور ایمان جو ہے وہ صرف اقرار کا نام نہیں ہے کہ زبان سے جو ہے وہ اللہ کو بس مان لیا جائے، نہیں، یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان پورے سیرت و کردار میں بندہ مومن کی وہ نظر آئے، اس کا اظہار ہو عمل سے. اور یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل بچپن سے ہمیں سکھایا گیا نا، ایمان مجمل میں کتنے یعنی کتنے درجے بیان ہوئے ایمان کے، دو درجے بیان ہوئے کہ نہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان کے دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے اقرار کر لیا جائے زبان سے، اللہ کو مان لیا جائے، اور ہر ان باتوں کو مان لیا جائے کہ جو اللہ نے تقاضا کیا ہے ماننے کا، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہ ایمان مفصل میں پھر اس کی وضاحت ہے کہ جو کہ آ جاتی. تو ایک درجہ ہے ایمان کا اقرار باللسان. الحمدللہ پوری دنیا میں پونے دو دو ارب مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ درجہ تو ہمیں حاصل. لیکن اس اقرار باللسان کے ساتھ دوسرا درجہ ہے کہ جو کہ آخرت میں کامیابی دلائے گا. صرف یہ اقرار باللسان نہیں، وہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، ہارٹ ٹیسٹیفیکیشن، کہ جو زبان سے بندہ ادا کر رہا ہے وہ دل میں اس کی سرایت کر جائے. اور یہ ہے کہ جب کوئی بات دل میں سرایت کرتی ہے، کسی بات پر انسان کو یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے، تو لازمن اس کا عمل ہے کہ جو اس کی گواہی دیتا ہے، لازمن. یعنی اگر کوئی یہ الیکٹرک وائر کہیں کھلے ہوئے ہوں، ننگے ہوں، تو کیا ہم الیکٹرک وائر کو پکڑیں گے، اسے ہاتھ لگائیں گے، اسے چھوئیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں چھوئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ان میں کیا بہ رہا ہے، کرنٹ بہ رہا ہے، اور اگر ہم نے پکڑ لیا تو لگ پتا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا پھر اس یقین پر ہمارا عمل ہوتا ہے کہ ہم ان کھلے ہوئے تاروں سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور پیچھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے یقین پر ہمارا عمل ہوتا ہے. تو لہٰذا اقرار باللسان کیا ہے؟ کہ زبان سے تم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا. اب تصدیق بالقلب کیا ہے؟ اگلا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. ان کو تو مان لیا، اب ان کی مانو. یہ ہے عمل سے اظہار. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. تو ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ روزہ رکھا جائے، کل بھی یقین کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو. اور یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان، یعنی جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، لہذا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. من صلى یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز وہ احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی. کہیں ہم روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر غلط کاریاں نہیں چھوڑ رہے، گناہ نہیں چھوڑ رہے، جھوٹی باتیں نہیں چھوڑ رہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر حاجت نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر تم جھوٹ بولنا اور گناہ کے کام نہ چھوڑو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم روزہ بھی رکھیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ملاوٹ زدہ مال مارکیٹ میں رمضان میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، پہلے ہورڈنگ ہوتی ہے، مال کو مہنگا کیا جاتا ہے، مہنگائی کو جو ہے وہ آسمان پہ چھو رہی ہوتی ہے رمضان میں خاص طور پر. دیگر مذاہب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مخصوص ایونٹس پر جو ہے وہ رعایت کر رہے ہوتے ہیں، ریلیکس دے رہے ہوتے ہیں عوام. لیکن المیہ ہے امت مسلمہ کا، المیہ ہے، ڈائلیما ہے کہ جیسے ہی ہم رمضان کے قریب آتے ہیں داخل بھی نہیں ہوتے اور چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی، آسمان تک جو ہے وہ پہنچ جاتے. اور یہ کہ انتہائی ناقص مال، ملاوٹ زدہ مال، دھوکہ دہی کے ساتھ مارکیٹ میں جب وہ لایا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا یہ احتساب بھی ہے کہ جو کہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ان تمام باتوں کے ساتھ جو یہ بڑی اہم عبادت ہے اس کی انجام دہی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.